سرزمین پاکستان معصوم نہتے بے قصور اور وطن کی محبت سے سرشار شیان حیدر کرار کے لیے تنگ کی جا رہی ہے۔ عملی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں پیش کرنے والی اس ملت سے عزت، وقار اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق چھیننے کی سازش ہو رہی ہے۔ قیام پاکستان کے مخالفین کے وارث وطن سے غداری اور دشمنی نبھاتے ہوئے فرزندان وطن کو اپنی فتنہ گری اور شیطنیت کا شکار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو کراچی کے ساحلوں سے لے کر سیاچن کی بلند و بالا چوٹیوں اور تفتان بارڈر سے لے کر پارا چنار افغان بارڈر تک تمام چھوٹے بڑے شہر اسلام کے نام پر فرقہ واریت، دہشت گردی، تعصب، نفرت، تنگ نظری اور جنونیت کا شکار بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئٹہ، سبی، مستونگ اور بلوچستان کے کئی دیگر شہروں میں شیان علی کا خون تسلسل سے بہایا جا رہا ہے۔ کس کس سانحے کی تصویر کشی کریں، کس کس شہید کا نوحہ پڑھیں کہ یہاں سانحہ مسجد کلاں، سانحہ عاشورہ، سانحہ پولیس کیڈٹس، سانحہ عید نماز، سانحہ مستونگ، سانحہ یوم القدس، سانحہ فٹ بال گراؤنڈ اور ٹارگٹ کلنگ کے سینکڑوں سانحات میں بے گناہ، معصوم اور پر امن اہل بیت کے پروانوں کا خون نہایت بے دردی سے بہایا گیا ہے اور تا دمے یہ سلسلہ غارت جاری ہے اور اس کے خاتمے کا کوئی امکان اور امید نظر نہیں آتی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج۔ خدا تعالی کا انتہائی شکر، اس کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں عزت اور سربلندی، صبر اور استقامت کی دولت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں نصیب فرمائی ہے۔ سانحہ کوئٹہ اور جو دو سانحے وہاں انجام پائے، ان دونوں نے پورے پاکستان اور جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے، جن کو یہ خبر ملی، ان کے دل کو غمگین کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کی مظلومیت ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا رد عمل تھا، اس کے نتیجے میں عزت نصیب ہوئی ہے، طاقت نصیب ہوئی ہے۔ الحمدللہ ان دھرنوں کے نتیجے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اپنی وحدت کا اظہار کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اس کے لیے ہم احسان مند ہیں۔ ان دھرنوں کے حوالے سے چند نکات پر مشتمل ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا، جس میں ان کے حوالے سے چند مثبت نکات کا تذکرہ ہوا۔ اب اس حصے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے نکات کا تذکرہ بھی کریں کہ جن کے اوپر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ چند مشورے بھی عرض کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دوست احباب بعض اوقات نتائج کو لینے میں بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ کوئی واقعہ انجام پاتا ہے تو بوکھلا جاتے ہیں، اور جس طرح سے سوچنا سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی رد عمل دینا چاہیے، بدقسمتی سے بعض اوقات بعض دوست احباب اس میں کمی کر رہے ہیں۔ پہلے دھرنے کے بعد اپنے اندر کامیابی کا احساس کیا، جو بالکل صحیح تھا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، البتہ خدا نمتال پہ توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ سوچیں خدا نے ہمیں کامیابی نصیب کی ہے۔ توحید کا درس ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں کوئی شخص، کوئی قوم تکبر کرے، اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری قوم موحد ہے، خدا نے مطالب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کامیابیاں خدا کی طرف سے ہیں، غلطیاں اور ناکامیاں ہماری طرف سے ہیں۔ دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ غلط کسب کریں گے اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی دوسرا بم دھماکہ ہوا، اچانک لوگوں کے اندر یہ فکر آنا شروع ہوئی کہ پہلے دھرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ آپ چیلنج کو مشاہدہ کریں کہ ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج آیا ہے، نہ کہ ہم پہلے کے کام کے اندر تردد کرنے لگیں، شک کرنے لگیں کہ وہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا، اور اس کے بعد نہ صرف ایک شک و تردد بلکہ نتیجہ لے لیا کہ نہیں، صحیح نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے مایوسانہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ڈی مورلائز ہونے لگے۔ الحمدللہ شہداء کے ورثاء نے حوصلے سے کام لیا، صبر سے کام لیا، استقامت دکھائی، انہوں نے ایک دفعہ پھر دھرنا دیا، جس سے قوم کو عزت ملی، فخر ملا۔ لیکن سب سے اہم بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، نتائج لینے میں جلدی مت کریں۔ آپ کے اوپر کوئی مشکل پڑی ہے، اس کو چیلنج سمجھیں، چیلنج سمجھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے مثال کے طور پر ایک مشکل وقت وہ آیا جب علماء نے کہا کہ دھرنا ہم ختم کرتے ہیں، اور شہداء کے ورثاء نے کہا کہ نہیں، ہم دھرنا نہیں ختم کرتے، اور انہوں نے جاری رکھنے کی کوشش کی۔ ظاہر یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اچانک وحدت کے اوپر ایک ضرب لگ رہی تھی۔ ان چیزوں کو چیلنج لیا کریں، نہ کہ ان سے گھبرا جائیں فوراً، اور گھبرانے کے بعد پھر داستان یہ ہے کہ اتہامات، الزامات، جن کے ساتھ کل تک کھڑے تھے ان کے اوپر ایک دم تہمتوں کا بازار شروع کر دینا، اس میں اتنی جلد بازی مت کریں۔ اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں، اپنی بیداری کو استعمال کریں۔ عین ممکن ہے دشمن نے ایک سازش کی ہو، آپ سازش سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، سب سے پہلی بات تو اس کو چیلنج سمجھیں کہ اب کیا کرنا ہے، جبکہ سیناریو چینج ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فوراً ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ شاید کوئی سازش ہوئی ہے اور دشمن ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ دوست احباب ان دو پوائنٹس پہ توجہ نہیں دیتے، ڈائریکٹلی موو ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ علماء بک گئے ہوں گے، خواص بک گئے ہوں گے، انہوں نے غلطیاں کر دی ہوں گی، وہ ڈر گئے ہوں گے، کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں غلط نتائج لینے میں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اعتماد کرنا ہے انہیں لوگوں کے اوپر۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی غلط تھے تو ہمیں شروع سے ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا، اور اگر صحیح تھے تو اتنی جلدی ہماری اوپینین کیوں بدل جاتی ہے؟ سر تحمل کریں، صبر کریں، اس کو لے کر چلیں، اور شخصیات کے بارے میں، کاموں کے بارے میں، اقدامات کے بارے میں، حکمت عملی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں اتنی جلدی اپنا اثر مت دیں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، دشمن کیا کر رہا ہوگا، دشمن کس طرح سے ہم سے کھیل رہا ہوگا۔ اچھا فرض کیجئے آپ کو صحیح نہیں لگ رہا، غلط بھی لگ رہا ہے، ایسا رد عمل نہ دکھائیں جو دشمن چاہ رہا ہے کہ آپ دکھائیں۔ آپ اس گڈھے میں کیوں گرنا چاہ رہے ہیں جو دشمن نے آپ کے لیے کھودا ہے؟ مثلا فرض فرمائیے اختلاف رائے ہو گیا۔ اب اختلاف رائے کے اوپر دو طریقے ہیں، یا تو میں اور آپ اٹھیں اور اپنے دوستوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اعوذ باللہ، برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ دوسرا راستہ ہے جو میں نے آپ سے کہا، یہ ایک چیلنج ہے، اس کو نبٹنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اپنی وحدت کو ختم نہیں کرنا ہے، دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا ہے، دشمن کے سامنے تفرقہ اظہار نہیں کرنا ہے، اس کو اس طرح سے لیں۔ تو ہمیشہ چیلنج کو لیا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے دشمن کی سازشوں کو سمجھیں، اپنے جو ویکنسز ہیں ان کو سمجھیں، دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھیں، اس کے بعد جا کر کوئی رد عمل دیں جس سے آپ کی مصلحت بھی پوری ہو جائے، دشمن کی خواہش بھی پوری نہ ہو، آپ اپنے راستے کے اوپر باقی رہیں۔ یہ بہت اہم ہے سلسلے میں، اور مختلف مواقعوں پر یہ ہوتا ہے۔ حتیٰ مثلاً اگر آپ 3 دن تک دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اس کو وائنڈ اپ ہونا ہے، تو یہ وائنڈ اپ ہونے کا مرحلہ بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ایک جگہ کے اوپر جا کے کارروائی کی ہے، اب اس کارروائی کا اختتام ہے۔ کارروائی خود اہم ہے، اختتام انتہائی اہم ہے۔ آپ اختتام پر لوگوں کے اندر اگر غلط امیج دے گئے تو بعد میں آئندہ کے لیے کیا ہوگا؟ فوراً اسٹریٹجی کو انڈر کوشچن مت لے کر جائیں، یہ دشمن کا کام ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ دشمن نے دیکھا ہے دھرنا شیعہ کی طاقت بن رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر دھرنے کے اختتام پر ایسی سازشیں کرتے ہیں جس سے شیعہ کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگلی دفعہ دھرنے میں مت آنا۔ اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم اسے مس یوز نہیں ہونے دیں گے، لیکن اسے ترک نہیں کریں گے، اسے ترک نہیں کر سکتے، یہ ہماری طاقت ہے۔ بس ایک بات سوچیے گا۔ دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے، اشخاص کے بارے میں تین طرح سے فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے, مطلقاً اچھا ہے, کچھ بھی کرے اچھا ہے, یا ہم سوچتے ہیں یہ شخص برا ہے, کچھ بھی کرے برا ہے. اگر آپ کی ایسی ایک اوپینین ہے اور آپ کسی بھی وجہ سے اس اوپینین پر ہیں تو پھر اپنی اسی اوپینین کے اوپر باقی رہیے. اگر یہ شخص غلط تھا تو پہلے مرحلے میں اس کے ساتھ نہ آئیں پھر. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, غلط ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ میدان کے اندر کودیں, تو اب آپ بار بار یہ مت کہیں آدمی غلط ہے. آپ کیوں میدان میں آئے تھے؟ کسی مصلحت کی خاطر آئے تھے, اس مصلحت کا خیال کریں. ہم لوگ معمولاً نتائج کے ذریعے سے شخصیتوں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک کام شروع ہوا ہے ہم ساتھ دے دیتے ہیں, نتیجہ اچھا نکلا تو اس کی واہ واہ کرتے ہیں, نتیجہ برا نکلا تو اس کو ہم سرکوب کر دیتے ہیں, اس کو متہم کر دیتے ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہے. طریقہ کار کی اہمیت ہے, جد و جہد کی اہمیت ہے, نتائج کی اہمیت نہیں ہے. مثلاً اگر ہم سید الشہداء کے کارنامے کی طرف توجہ دیں تو ہم فوری نتائج وہاں پہ کم دیکھ رہے ہیں, لیکن سید الشہداء کی قربانی, سید الشہداء کی جد و جہد, سید الشہداء کے اصول, ان کی زندگی کا طریقہ کار, وہ سب کا سب اتنا قیمتی تھا کہ فوری طور پر یزید ختم ہوا یا نہیں ہوا, یقین تھا لوگوں کو کہ سید الشہداء نے صحیح کیا. اور میں معمولاً مثال میں عرض کرتا ہوں کہ چند سال پہلے حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی, 30 دن کی جنگ میں, 32 دن کی جنگ میں مقاومت دکھائی. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر سارے حزب اللہ ہی شہید ہو جاتے تو کیا ہم آج کی طرف ان کی تعریف کر رہے ہوتے؟ ہم لوگ نتائج دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اصول دیکھ کر تعریف کریں, جد و جہد دیکھ کر تعریف کریں. مذمت کرنی ہے صرف اس وجہ سے کہ نتیجہ آپ کے حسب منشا نہیں نکلا, آپ نے مذمت کرنا شروع کر دی, یہ صحیح نہیں ہے. نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور نتائج ایک دن میں ملتے بھی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کراچی میں ایک دھرنا ہوا, اس کے اگلے دن ایک اور بندہ شہید ہوا, فوراً ایس ایم ایس آنا شروع ہو گیا کہ اس دھرنے کے بعد بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اب دھرنے کا کیا فائدہ. ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ ایک دھرنے کے ذریعے سے 25 سال کی غلطی صحیح ہو جائے گی؟ 25 سال اس ملک میں حکومت نے دہشت گردوں کو تربیت دی ہے, کیا وہ ایک دھرنے سے صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے صحیح. اس دھرنے سے بھی لشکر جہنگوی کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہاں, خاتمے کی طرف چلیں گے, ان کی طاقت پہ سبسٹینشل فرق آئے گا. کم از کم یہ پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت تقریباً ختم ہو جائے گی. ان کو اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا, البتہ ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا. وہ اپنا چہرہ تبدیل کریں گے, وہ اپنے آرگومنٹس تبدیل کریں گے, وہ اپنے لوگوں کو کسی اور طرح سے سمجھائیں گے, وہ بھی دوبارہ میدان میں آنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے کہ آج ایک ایس ایم ایس نے کہا کہ ہر معاملے میں دشمن ہماری نقل اتارتا ہے, ہم نے جلوس نکالا, اس نے بھی جلوس نکالنا سیکھ لیا, ہم نے میلاد منانا شروع کیا, انہوں نے بھی میلاد منانا شروع کر دیا, ہم نے دھرنا شروع کیا, انہوں نے بھی دھرنا شروع کریں گے, وہ بھی ہم سے سیکھیں گے. تو وہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے جد و جہد کریں گے, لیکن آپ کی جد و جہد اصولی جد و جہد تھی, آپ اس سے دل برداشتہ مت ہوں. بس شخصیت کی تعریف نتائج پہ مت کریں, شخصیت کی تعریف اصول کے اوپر کریں, جد و جہد کے اوپر کریں. آپ کی جد و جہد صحیح تھی, نتیجہ فوری نہیں ملے گا لیکن لمبی مدت میں نتیجہ ملے گا. اور اگر مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس سے بہتر کوئی اور کام کرنے کا تھا, بسم اللہ, لوگوں کو بتائیے. الحمدللہ آج کل کی دنیا چھپی ہوئی دنیا نہیں ہے, آج کل دنیا کھلی ہوئی دنیا ہے. ای میلز, ایس ایم ایس, اسپیچز, سب کچھ فراہم ہے. آپ بھی اپنی ایک اسپیچ ریکارڈ کیجئے, نیٹ کے اوپر ڈالیے, دوستوں کو بھیجیے, لوگ دیکھیں گے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں, لوگوں میں قبول کرنے کا حوصلہ ہے. کیوں؟ لوگوں کی جانیں خطرے میں. اگر کسی نے دھرنے کی تجویز دی, انہوں نے دھرنا پہ عمل کیا, اس سے کچھ نتائج حاصل کیے, دھرنے کی فکر رائج ہو گئی, اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بہتر تجویز ہے, بسم اللہ, لے کر آئیے. جس کی جان پہ بنی ہے وہ آپ کی تجویز نہیں لے گا, آپ کی تجویز لے لے گا, لیکن تجویز لائیے بھی تو صحیح. صرف ڈسٹرکشن کرنا کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, تو برادر, جو صحیح نہیں ہے اس کے مقابلے میں صحیح لے کر آؤ, صحیح فکر بھی دیں. اگر صحیح فکر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر جو اب تک میسر تھا اس کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. پھر تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر کسی کے پاس صحیح فکر ہے, بہتر فکر ہے, اس کا ایک پیپر بنائیں, اس کے اوپر ایک اسپیچ کر لے, اس کے اوپر کچھ چیزیں تیار کریں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے, علماء کو, دوسرے خواص کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ چیز ہے. اور آپ یہ تصور مت کیجیے گا کہ دوسرے لوگوں میں کوئی عقل مند نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا. ایک اور بات جو یہاں پہ میں اس کے ساتھ ہی عرض کروں گا, وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی کام پیش آتا ہے, ایک آدمی مثلاً کوئی یہ سمجھنے لگتا ہے میں سب سے زیادہ مخلص ہوں اور یہ سب لوگ جو ہیں خود غرض ہیں, میں دین اسلام کا مخلص ہوں اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب دین اسلام سے نعوذ باللہ تعالی نا انصافی کرنے والے لوگ ہیں, یا مثال کے طور پہ انہیں دین اسلام کا شعور نہیں ہے. نہیں, ایسا صحیح نہیں ہے. اگر میرے ذہن کے اندر کوئی بات ہے جو صحیح ہے تو مجھے دوسروں کو بتانا چاہیے, نہ کہ دوسروں پہ الزام لگاؤں کہ ان سب یہ جاہل ہیں لوگ. نعوذ باللہ تعالیٰ, جاہل نہیں ہیں, پڑھے لکھے ہیں, معاملے کو سمجھنے والے ہیں. یا میں سمجھتا ہوں میرے اندر خلوص ہے اور یہ سب بدنیتی پر مبنی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ, جتنا میرے دل میں خلوص ہے دوسروں کے دل میں شاید مجھ سے زیادہ خلوص ہے. میرے لیے حق نہیں ہے کہ میں دوسروں کو اتہام دوں کہ ان کے اندر خلوص نہیں ہے. جیسے ہی کوئی واقعہ پیش آتا ہے فوراً چیزیں آنے لگتی ہیں, فلاں بک گیا ہوگا, فلاں نے اتنا لے لیا ہوگا, پتہ نہیں لوگ ارقام معین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنا پیسہ لیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت ساری دشمن کی سازشیں بھی ہیں, لیکن ہمارے نادان دوست بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک دوسرے کے اوپر تہمت مت لگائیں, دشمن خوش ہوتا ہے اس سے. آپ اپنی طاقت کا اظہار کریں. کوئی چیز اگر آپ ٹیم ورک کے طور پر میدان میں اترے ہیں, کوئی چیز ہوئی ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی, ٹیم سے باہر مت نکلیں. اور اگر نکلنا ہی ہے تو خاموشی سے آپ باہر نکل جائیے. لیکن یہ کہ آپ اتہام کرنا شروع کر دیں, لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کر دیں, قیامت کے دن بہت سخت ہے. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا آپ کو. آپ نے ایک آدمی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے, یا مثال کے طور پر دھرنے کے دوران لوگوں کو ڈی مورلائز کر دیا, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا ان تمام چیزوں کا. بس عرض کروں گا کہ ہم احتیاط کریں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں, رد عمل میں, ان تمام چیزوں کے اندر ایک دوسرے کی بات کو سنیں, سمجھیں, سب کو مخلص سمجھیں, سب کو اللہ کے دین سے وفادار سمجھیں. کوئی کم عقل نہیں ہے, ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام انجام پاتا ہے اور سامنے والا کہتا ہے میں تو پہلے سے یہی کہہ رہا تھا, جبکہ پہلے سے یہ نہیں کہا ہوتا. معمولاً مطالبات ہمارے یہاں بنانے میں بہت جلدی کی جاتی ہے, مطالبات بہت اچھے نہیں بنائے جاتے, اور اس کے بعد پھر ہمیں مطالبات کے اندر لوگوں کی مختلف آرا نظر آتی ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں یہ چیز بھی مطالبے میں ڈال دیتے, یہ چیز بھی مطالبے میں ڈال دیتے. پہلی بات تو یہ کہ مطالبے کو پیش کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. مطالبات بہت تعمل, سنجیدگی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ پیش کرنے چاہیے. البتہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا موقع ہی نہیں رہتا, لوگ پہلے ہی مطالبات دے چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ مطالبات کو دوسروں کے مشورے سے دیا جائے تو دوسروں کے مشوروں کو حاصل کیا جائے. پھر کوئی یہ نہ کرے کہ ایک دفعہ مطالبات مان لیے گئے, اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے یہ مطالبے میں شامل کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. بھائی ہم تین دن سے یہاں بیٹھے تھے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ تھا کہ یہ مطالبے میں شامل کر لینا بہت اچھا تھا تو آپ کو پہلے دن سے کہہ دینا چاہیے تھا. اور خدا نہ کرے اگر اس کا موقع نکل چکا ہے تو اب سب کچھ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو شروع کرنا صحیح نہیں ہے. میرے ذہن میں ہے کہ جب مطالبات کے قبول ہونے کی خبر آئی تو کسی صاحب نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا, کہا یہ مطالبے میں نہیں ہے تو سارے مطالبات ختم ہو, بیکار میں ساری ہماری محنت بیکار گئی, ایک اور موقع ضائع ہو گیا. پوائنٹ اچھا تھا لیکن داستان ختم ہونے کے بعد اس پوائنٹ کو دینا اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں پوائنٹ پہلے سے آ گیا تھا تو آپ کو پہلے دے دینا چاہیے تھا, اور اگر یہ پہلے سے پوائنٹ ذہن میں نہیں آیا تھا اور اب اینڈ میں ذہن میں آیا تو اب اس طرح سے الزام نہیں لگانا چاہیے. کام کو اہمیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں اس سے پبلک ڈی مورلائز ہوتی ہے. پبلک کی مورال کو بلند ہونا بہت ضروری ہے. قوم کا مورال بلند ہوا تو یہ سب کچھ ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اس کی قوم کو مورال کو بلند کریں اور اس طرح کی باتوں کو نہ کریں. اپنے اندر وسعت قلبی دکھائیں. اگر ٹیم نے ایک فیصلہ کیا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے, تھوڑا سا وسعت قلبی دکھائیں, اپنے آپ کو اس سے علیحدہ مت کریں. اگر کوئی مصلحت ہے اس کو لوگوں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں, اور اگر علیحدہ ہی ہونا ہے تو خاموشی سے ہو جائیں, پبلک کے سامنے مت لائیں. پبلک کے سامنے اس موقع پر انتشار دینا میں نہیں سمجھتا شرعاً کسی بھی طور پہ صحیح ہو, اور ہمارے لیے وہ بہت مشکل ہے. یہ چند تنقیدی نکات بھی تھے, اور اس کے ساتھ چند مشورے میں دینے کی کوشش کروں گا, عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان مشوروں میں پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے پورے ملک کے اندر دھرنے کو ہوتا دیکھا ہے, اور بعض اوقات ایک ایک شہر کے اندر کئی جگہ پہ تھا. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کراچی کے اندر لگ بھگ تقریباً 25 سے 30 مقامات کے اوپر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا. ابھی تک کم و بیش کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں پتا. پہلی بات تو یہ کہ پورے ملک میں جو دھرنا ہو رہا ہے ان کے درمیان ارتباطات کی بہت کمی ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن نہیں تھی. کتنی جگہ ایسا ہوا جب ہم دھرنے کے لیے گئے, وہاں پر لوگوں کے سامنے عرائض پیش کیے, ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں کیا کرنا ہے, کب تک بیٹھنا ہے, پہلے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ پوچھتے تھے وہاں ہو کیا رہا ہے, کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. صحیح بات یہ کہ ایگزیکٹلی پریسائسلی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کمیونیکیشن بہت محدود تھی. تو ایک کسی ٹائپ کا جس کو ٹرپل سی کہیں گے, کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن سینٹر ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے پورے ملک کی سطح پر، چاہے وہ چند افراد ہوں اس کام کو لے لیں، آفیشلی لیں، ان آفیشلی لیں، کسی ایک پارٹی کی طرف سے لے لیں، مشترکہ طور پہ لیں، تو بہت ہی اچھا ہے کہ تمام پارٹیز مل کر ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر بنا دیں اور وہاں سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، چاہے وہ ای میل کے ذریعے سے کریں، چاہے ایس ایم ایس سے کریں، چاہے موبائل سے کریں. ایک تو اس بات کا بہت ہونا بہت ضروری ہے، پھر دوسرا ایک شہر کے اندر اگر مختلف جگہوں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، جیسے کہ لاہور کے اندر تھا، کسی حد تک پنڈی اسلام آباد میں تھا، اور سب سے میسف کراچی کے اندر تھا، تقریباً 25 سے 30 مقامات پہ دھرنے تھے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے صورتحال کیا رہی ہے، اور تردد شک بہت زیادہ تھا کہ مثلا ابھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس طرح کی صورتحال تھی. تو ہمارے لیے کمیونیکیشن سینٹر کا ہونا بہت ضروری ہے اس وقت، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی دھرنے کی ایک مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کچھ جگہیں تھیں جہاں پہ علماء نہیں پہنچ پا رہے تھے، اور وہ لوگ بےچارے مظلومیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سوتے تھے، کوئی آئے تو صحیح یہاں پہ کوئی تقریر کر دے، کوئی نوحہ اچھے طریقے سے پڑھ لے. اس طرح کی بہت مظلومیتیں تھیں بعض جگہوں کے اوپر. بعض جگہ الحمدللہ بہت رش تھے اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کافی زیادہ تھا. لاجسٹک کا کچھ جگہوں پہ ایشو تھا، لیکن سب سے اہم کمیونیکیشن کا تھا. بس کمیونیکیشن کا ایک سینٹر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو علماء کا آنا جانا ہے وہ ارینج کیا جا سکے، اور اس کے درمیان لاجسٹک کے کچھ ایشوز ہیں جو کم تھے، لیکن بہرحال ان کو بھی ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. پھر دھرنے کی لوکیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلے ایک حکمت عملی یہ تھی کہ سارے دھرنے شہر میں ایک ہی جگہ پہ ہو رہے تھے، جیسے کراچی کے اندر نمائش کی جگہ کے اوپر دھرنا ہوتا تھا. اس میں کچھ فائدے تھے، اس میں لوگ بہت زیادہ نظر آتے تھے پھر، اور کمیونیکیشن کی پرابلم نہیں تھی، ایک ہی جگہ پہ تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف جگہوں کے اوپر دھرنے ہو جائیں گے. اس میں بھی کچھ فائدے ہیں. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پورے شہر کے اوپر آپ کی تاثیر بہت واضح ہوتی ہے، بہر ٹرین، ریلز، بسز، سب کا سب آفیسز بند ہو جاتے ہیں، تو اس میں پریشر بہت زیادہ بلٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. لوگوں کو بھی ایک آسانی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے گھر کے نزدیک ایک جگہ پہ دھرنا دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کمیوٹ کرتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، واپس آتا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ارتباط کی کمی ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعداد کم نظر آتی ہے، تیسری بات یہ کہ ہم پر حملے کا امکان ہو جاتا ہے. البتہ شاید کسی جگہ پر بھی ایسی کوئی بہت بری خبر سننے کو نہیں ملی، سوائے ایک آدھ جگہ جہاں پولیس نے کراچی میں ایکشن لیا تھا کھاردر میں، لیکن وہ بھی مینٹین ہوا تھا اور دوبارہ دھرنا دیا گیا تھا، اور الحمدللہ بہت کامیاب دھرنا تھا. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم متعدد جگہوں پہ دھرنا دیں، لیکن لوکیشنز کا انتخاب بہت ضروری ہے. اسٹریٹجک لوکیشنز انتخاب کرنی چاہیے. لوگوں کی اپنی آبادیوں سے نزدیک ہونا بہت ضروری ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن لوکیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ جن چیزوں کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے دھرنے کی لوکیشن ہونی چاہیے. مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ کھاردر کا تذکرہ ہوا ہے، کھاردر کا دھرنا تیسرے دن میرے خیال میں شروع ہوا تھا، لیکن بہت امپورٹنٹ تھا، اس کا ہونا بہت ضروری، اس کا پہلے دن سے ہونا بہت ضروری تھا کہ اس کی لوکیشن، جغرافیکل لوکیشن جو اس کی تھی، اس کی اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور اس اعتبار سے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہم اچھے طریقے سے دھرنا کر سکتے ہیں، اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال میں کراچی کی سطح پہ یہ تجویز کہ ہم صرف 3 جگہ کے اوپر دھرنا دیں، شاید اس سے بہتر ہمیں تجویز مل سکے گی اگر ایک دوسرے کے ساتھ اور بیٹھیں گے، اسپیشلی اگر ہم اسٹریٹجک لوکیشنز کو سوچتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کریں. اور یہ میں نے کراچی کی مثال کے طور پر کہا، پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے، دیہاتوں میں، گاؤں میں. اور الحمدللہ رب العالمین، مجھے سب سے مظلوم وہ لوگ لگتے ہیں جو ایک دیہات کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، ایک بہت بڑی روڈ کے نزدیک تھے. انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھا، اپنے قوم کا ساتھ دینے کے لیے وہ روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے. ان کی جانوں کو خطرہ تھا، ان سے کوئی رابطے میں بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اپنی دینی شعور، اپنی دینی بصیرت کا انہوں نے اظہار کیا. خدا ان کو جزائے خیر دینے والا ہے. نہیں معلوم، بے انتہا خلوص کے ساتھ لوگوں نے کام کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کن کن لوکیشنز پہ، اور ایک اخبار میں نے کم از کم ڈان اخبار میں نے ان لوکیشنز کو ڈاٹ پہ دیکھا نقشے میں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے بھی کیا، خلوص سے کیا، خدا ان کے خلوص کا خود جواب دے گا. ہم لوگ ان کو کچھ دعا کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے خلوص میں اور اضافہ فرمائے اور ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اس دوران یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض جگہ پہ تشدد بھی ہوا ہے، پولیس نے بعض جگہ پہ تشدد کیا ہے، بعض جگہ پہ شیلنگ ہوئی ہے، جہاں پر کچھ علماء بھی اس کا نشانہ بنے. الحمدللہ انہوں نے استقامت دکھائی ہے. ایک عالم سے میں نے ملاقات کی جن کو ایک گیس کا شیل لگا تھا، اس کے باوجود وہ فوراً اپنی جگہ کے اوپر واپس آئے، انہوں نے مقابلہ کیا، عوام کو دوبارہ جمع کیا، دوبارہ جگہ کے اپنے دھرنے کی جگہ کے اوپر بیٹھے، الحمدللہ رب العالمین. اور میرے خیال میں لاہور میں کئی جگہ کے اوپر اس طرح سے یہ تشدد ہوا ہے پولیس کی طرف سے اور دوسری طرف سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مومنوں کی استقامت بہت زیادہ ہے، خدا ان متعال سب کو جزائے خیر دے. دو باتیں ہو گئیں دھرنے کی تجویز کے حوالے سے، ایک تو ایک کمیونیکیشن سینٹر بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے، دوسری بات ایک اسٹریٹجک لوکیشنز کا ہونا ضروری ہے، تیسری بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ یہ کہ رہنما ایک دوسرے کے خلاف کوئی زبان استعمال نہ کریں. ہمارے پاس مختلف پارٹیز ہیں، مختلف لیڈرز ہیں، جو بھی فورم کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، جو بھی پلیٹ فارم کے اوپر آتا ہے، جو بھی روسٹرن پر یا خطیب ممبر کے اوپر آتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کم از کم دھرنے کے اندر کوئی نقطہ بھی نہ دیں، کوئی اشارہ بھی نہ دیں. آپ نے انٹرویوز کے اندر بہت ہوشیار رہیے، دشمن آپ کے انٹرویوز میں آپ سے کچھ نکلوانا چاہتا ہے زبان سے، آپ بولیں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں. آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، آپ کو ایسا جملہ نہ بولیں جو زو معنی ہو، جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو رہی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. خدا نہ کرے اگر کسی نے سمجھا نہیں، ہرگز کسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا، قوم کے لیے نقصان میں. تو ایسے فورمز کے اوپر، ایسی جگہوں کے اوپر کوئی زو معنی جملہ بھی نہ کہیے، اسٹریٹ فارورڈ حمایت کریں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اس سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے. اور آخری بات پھر وہی عرض کروں گا، اپنے آپ کو نصیحت کروں گا اور دوسرے دوستوں کو مشورے کے طور پہ کہوں گا کہ ہمیں معنویت پہ توجہ دینی چاہیے، ہمارا خلوص ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب نصیب کرے گا. معنویت پہ توجہ دیں ان دھرنوں کے اندر، سیاست سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطے پر، قرآن کریم، اللہ سے رابطہ، جتنا زیادہ معنویت پہ توجہ دیں گے، جتنا خلوص نیت کے اوپر توجہ دیں گے، ان کاموں کی تاثیر بڑھے گی. اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ انفال میں. جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے ذکر خدا کرو، معنویت دکھاؤ، اللہ سے رابطہ کرو. ان دعاؤں کے ذریعے سے، توسلات کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین خدا نے کامیابی دی اور کامیابیاں انتظار کر رہی ہیں. آخر میں صرف یہ بات کہوں گا، ایسا نہیں کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، نہیں، مشکلات بڑھیں گی. ہر قوم جو ایک بڑے چیلنج کے سامنے سرخرو ہوتی ہے، تو ایک اور اس سے بڑے چیلنج کے لیے تیار ہوتی ہے. ہمارے سامنے مشکلات بڑھیں گی، دشمن نے ہماری طاقت کا اندازہ لگایا، تو مشکلات بڑھیں گی لیکن ہماری قوم کا حوصلہ بھی بڑھے گا، بیداری بھی بڑھے گی، شعور بھی بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو یہ سب بڑھتی ہوئی بیداری اور شعور امام وقت کی تشریف آوری کا پیش خیمہ بنے گی. ہم امام کی نصرت کریں گے، ان کی فتح کا پرچم ہمیں نصیب ہوگا، ان کی فتح کا دن دیکھنا نصیب ہوگا. خدا نے متعالی انشاءاللہ ہماری قوم کو، اور ایک بار پھر عرض کروں گا، ہماری خواتین کو صبر و استقامت دے، مزید صبر و استقامت دے. شہداء کے وہ رسا نے جو صبر و استقامت دکھائی، خدا اس پہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، ہمیں ان کے یتیم بچوں اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی خدا ان متعال ہم سب کو توفیق دے. مختلف ادارے اپنے کاموں کا انجام دے رہے ہیں، جو ان کے لیے محنت کر رہے ہیں. شہید فاؤنڈیشن سر فہرست ہے اس کے اندر، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بن جاتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری کہ اس کا ساتھ دیں. سب کی ذمہ داری اپنے کام کو انجام دیں، اور سب جو اپنے کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور آخر میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، آخر میں یاد آتی ہے دل میں امام خمینی کی، جنہوں نے ہمیں عزت دی، جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، وہ انہوں نے اسلام کو زندہ کیا اس دور کے اندر. الحمدللہ رب العالمین دینداری کو زندہ کیا انہوں نے، ہم ان کی مرہون منت ہیں. ان شہداء کے کہ جو انقلاب کے اندر شہید ہوئے، لبنان کے محاذ پر، عراق کے محاذ پر شہید ہوئے، رہبر معظم کی بصیرت کے مرہون منت ہیں، جنہوں نے پوری امت اسلامیہ کو حوصلہ دیا ہوا ہے. قیادت کے مرہون منت ہیں، جنہوں نے اپنی قیادت کے ذریعے سے، رہبر معظم نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے ایک صحیح راستے کے اوپر گامزن کیا ہوا ہے، جس میں مسلسل کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، امت کی مزید ترقی ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہے. بہت اچھے ایام ہیں، بہت اچھے دن ہیں، ان دنوں کی قدر جانتے ہوئے اور زیادہ اچھے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ. امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.